السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور اس کا حل، اور یہ پروگرام آج اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی تمام شعبے میں زوال کا شکار ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس پر گفتگو جاری تھی جاوید صاحب کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ پہلے جو پچھلا پروگرام تھا اس کا ایک خلاصہ جاوید صاحب کی زبانی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ابتدائی گفتگو کی تھی اس کا ایک خلاصہ آپ مختصراً بیان کر دیں۔
مجھے یہاں سے یاد پڑتا ہے کہ تین نکات تھے جن پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ایک یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عروج و زوال کا عام قانون کیا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ عام قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں اقوام کو موقع دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس موقع دینے کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے، لیکن پھر اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ پستی میں نہیں گر جاتی، اور یہ پستی کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ یہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
پھر ہم نے علم کیا ہوتا ہے اس کی کچھ وضاحت کی، اخلاقی اصولوں کی بنیادیں کیا ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت کی۔
ٹھیک ہے،
اس کے بعد پھر یہ چیز زیر بحث آئی کہ امت مسلمہ کے ساتھ اس قانون کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ امت مسلمہ کے پھر دو حصے ہیں، یعنی ایک حصہ تو وہی ہے جس میں میں آپ سب شامل ہیں، اور اس اعتبار سے دنیا کا عمومی قانون جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ان سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جس کو ہم بنی اسماعیل کہتے ہیں، ذریت ابراہیم کہتے ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا پھر ایک خصوصی قانون بھی، اس کی قانون کی ہم نے بڑی حد تک وضاحت کر دی۔ تیسری چیز جو زیر بحث آئی تھی وہ یہ تھی کہ دین کی جد و جہد کرنے والے لوگ جو یہاں جد و جہد کرتے رہے ہیں، ان میں مختلف گروہ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے جد و جہد کی، یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا میں کسی تبدیلی کی صورت میں نہیں نکلا، یعنی مسلمانوں کے حالات میں ان کی بلندی اور پستی پر وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوا؟
جی،
تو وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے، آپ دین کے معاملے کو اور کسی قوم کی تعمیر کے معاملے کو الگ کر دیجیے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ اس میں ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، اس میں کیا چیز مقصود ہوتی ہے، اور اس میں کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر تمام جد و جہد کی جاتی ہے، اس کی تفصیل ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ کر دی تھی۔ اور یہیں پہنچ کر پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں جو اشکال پیدا کرتی ہیں، ان پر ہم کسی اگلی نشست میں گفتگو کریں۔
ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پر ہم نے گفتگو ختم کی تھی۔ آپ نے جہاں پر یہ اینڈ کیا تھا پروگرام، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ چند ہی لوگ تھے۔ لیکن اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جب، یعنی دین جو ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے جو ٹارگٹ دیتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے تمہارا کہ آخرت میں تم کس طرح کامیاب ہو جاؤ، تو پھر قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب میں سیاسی ضابطے بھی دیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا پورا ایک نظام دیا ہوا ہے، نظام زکوٰۃ کیسے قائم ہوگا، نظام صلاۃ کیسے قائم ہوگا، معاشی طور پر آپ کو کچھ ماڈلز آپ کو دیے گئے ہیں یا ایٹ لیسٹ اشارے کیے گئے ہیں، امرہم شورہ بینہم والی بات کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ قرآن یہ چاہتا ہے یا دین یہ مقصود رکھتا ہے کہ اس تزکیے کے ذریعے سے پھر آپ ایک ریاست، ایک نجم اجتماعی جو ہے اس کا آپ ایک سیٹ اپ بنائیں گے، اور وہ جو اجتماعی نظم آپ کا قائم ہوگا اس میں ریاست کے قوانین اپلائی کریں گے، یعنی آپ قوت نافذہ کے ذریعے سے دین کو نافذ کریں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، خود قرآن مجید نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، شریعت، شرع،
شرع
اس کا مطلب ہے قانون، نظام اور چیز ہے، قانون بالکل اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں قدیم سے جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ شریعت عربی زبان میں قانون کو کہتے ہیں، ضابطہ قانون، یہ تورات وہ سرتسر قانون ہے۔ قانون میں کچھ ضوابط آپ کو دیے جاتے ہیں، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں۔ نظام ایک بالکل الگ چیز ہے، معیشت کا ایک ماڈل دیا گیا، کوئی ماڈل نہیں دیا گیا، معیشت سے متعلق چند احکام دیے گئے ہیں۔ سیاست کا ایک ماڈل دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، چند احکام دیے گئے ہیں، اس کے معاملے میں کیوں دیے گئے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مذہب کا یا دین کا مخاطب کون ہے؟ فرد، اور فرد اس دنیا کے اندر مختلف حیثیتیں رکھتا ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی میں بحیثیت فرد ایک انفرادی زندگی رکھتا ہوں، میں جیسے ہی شادی کرتا ہوں خاندان وجود میں آ جاتا ہے، رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں مجھے معاشی جدوجہد کرنی ہے، اس میں میں کاروبار کروں گا، لوگوں سے معاملہ کروں گا، میں کہیں رہوں گا وہاں ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ ایک معاشرہ جب اپنے آپ کو منظم کرنا چاہے گا تو ریاست وجود میں آ جائے گی۔ ان تمام حیثیتوں میں مجھے بسر کرنی ہے زندگی، یعنی بحیثیت فرد۔ تو میری ایک انفرادی زندگی ہو گئی، میری ایک اجتماعی زندگی بھی ہو جاتی.
ٹھیک ہے،
ایک وہ زندگی ہے جس میں میں جب اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تنہا تو وہاں ہوتا ہوں، اور ایک وہ زندگی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ معاملے میں وجود میں آتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی زندگی بھی ہے، معاشی زندگی بھی ہے، یہ میری زندگی ہے جس کے مختلف احوال ہیں. ان تمام احوال میں مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. یہ ہے دین کا پورا کانٹینٹ. اس وجہ سے وہ میرا، جب میں فرد کی حیثیت سے تنہا اپنی خلوت میں ہوں تب بھی مجھے مخاطب کرے گا، جب میں ایک خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالوں گا تب بھی مجھے مخاطب کرے گا، جب میں ایک پورے معاشرے کا فرد بن جاؤں گا اور اس میں کوئی ذمہ داری مجھے دی جائے گی تو اس کو بھی مخاطب کرے گا. تو مجھے مخاطب کر رہا ہے دین. تو یہ جتنے احکام دین کے اندر دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ میری حیثیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم جا کر آپ فوری طور پر ایک حکومت قائم کرو. حکومت تو انسان اپنے عرض سے قائم کرے گا. میں اپنے عرض سے شادی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ہی میں یہ اقدام کرتا ہوں، یہ فیصلہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ تعلق ایسے قائم کرنا ہے، اس کے یہ حدود ہوں گے، یہ تعلق ایسے وجود میں آئے گا، اگر کبھی اس کو توڑنا پڑا تو اس طریقے سے یہ توڑا جائے گا تاکہ نزاعت پیدا نہ ہو، تاکہ آلودگی پیدا نہ ہو. یعنی تزکیہ ہے جو مقصود ہے بنیادی طور پر، اور دین اس میں اتنی ہی مداخلت کرتا ہے جتنی اس کے اصل ہدف کے لحاظ سے ضروری ہے. یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے، میری پاکیزگی پر کوئی حرف نہ آئے، میں آلودہ نہ ہو جاؤں. دیکھیے کس خوبصورت الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا. تو یہ پاکیزگی مجھے انفرادی حیثیت میں نہیں، ہر حیثیت میں چاہیے. یعنی یہ کاروبار میں بیٹھے ہوئے بھی چاہیے، یہ معاملات کرتے ہوئے بھی چاہیے، یہ ادب تخلیق کرتے ہوئے بھی چاہیے، یہ فنون لطیفہ کا اظہار کرتے ہوئے بھی چاہیے، یہ مجھے حکومت کا نظم چلاتے ہوئے بھی چاہیے. اس وجہ سے اس طرح سے اس کو سمجھے، اس کو بالکل غلط جگہ سے لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے. وہ دین میں جب اس طرح کے احکام دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ دین کوئی دنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے. نہیں، دنیا کے مسائل کو حل کرتے ہوئے میں کہیں اپنے آپ کو آلودہ نہ کر بیٹھوں، اس وجہ سے دین مجھے ہدایات دے رہا ہے. وہ ہدایات نہایت مختصر ہیں، نہایت محدود ہیں، اور اتنی ہیں جتنی آلودگی سے مجھے بچانے کے لیے ضروری ہیں، اور میری پاکیزگی کو نشو و نما دینے کے لیے ضروری ہیں. وہ جو اصل ٹارگیٹ ہے، اصل ہدف ہے، وہ آخرت میں پاکیزہ ہو کر اٹھنا ہے. اس مقصد کے لیے وہ مجھے ہر ہر سطح پر، ہر ہر جگہ مخاطب کرتا ہے. یہ نوعیت ہے ان احکام کی. تو یہ قوانین ہیں، ان کے لیے صحیح لفظ نظام نہیں ہے، قوانین ہیں.
جاوید صاحب، پھر قرآن مجید یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ لیظہرو علی الدین کلی، تمام کے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ کیوں کہتا ہے قرآن؟
قرآن نے یہ کہا کہ یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے اس سرزمین عرب میں، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین کا غلبہ یہاں قائم کر دے گا، یہ کہا ہے.
اور اس رسول کو پھر ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی تو کہا گیا.
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی نمونے کو بیان کر رہی ہے، نہ کہ یہ بیان کر رہی ہے کہ تم پیغمبر ہو جاؤ.
پیغمبر ہو جاؤ نہیں، مگر ان کو فالو کرو، ان کے نمونے کو اختیار کرو.
وہ نمونہ جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو، نہ کہ اس کو کہ جو ان کے لیے ہے.
دیکھیے، ایک رسالت قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی اسپیسیفک موقع پر ہی نازل ہوئی ہے. تو آپ ہر آیت کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو اس مقام پر نازل ہوئی تھی، اس کو چھوڑ دیں.
بڑی عجیب تعبیر، اسپیسیفک موقع پر نازل ہوئی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک سلسلہ کلام میں آئی ہے، تو اس لیے اس کو وہاں سمجھا جائے گا نا کیا مطلب ہے اس کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اخلاقی نمونہ ہے. آپ دین دیں گے ہمیں، دین پر عمل کر کے ایک اخلاقی نمونہ ہمارے سامنے رکھیں گے، اس لحاظ سے آپ اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہے.
ٹھیک ہے،
ایک آپ کے منصبی ذمہ داریاں ہیں پیغمبر کی حیثیت سے.
نہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاقی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی نا، بحیثیت نبی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دین پہنچائیں، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو دین پہنچائیں.
یہ ایسے نہیں ہے. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا کہ وہ کیسے پہنچائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء پہنچائیں گے ان کو قرآن نے الگ سے بیان کیا کہ وہ کیسے پہنچائیں گے، اور جو افراد، یعنی میں، آپ، عام افراد، وہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو قرآن نے اس کو الگ بیان کیا کہ وہ کیسے کریں گے. اس لیے قرآن مجید کوئی خلط مبس نہیں پیدا ہونے دیتا. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم تدبر کے ساتھ کبھی سمجھتے نہیں ہیں. قرآن مجید نے یہ کہا کہ میرا دین پہنچنا چاہیے، تو اس کو الگ الگ ذمہ داری ڈالی ہے.
یہ ذرا واضح کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذمہ داری کس طرح، علماء کے لیے کیسے، اور عام فرد کے لیے کیسے؟
سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں.
ٹھیک ہے،
نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ان کو آسمان سے وحی دیتا ہے.
صحیح،
وہ خدا کی بینہ پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا علم استدلالی نہیں ہوتا، ان کو اوپر سے الہام کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتے ہیں.
صحیح ہے.
جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حجت تمام کر دیں. ان میں سے جو رسول کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں وہ دنیا میں آ کے اپنی قوم کا اسی دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں. یعنی وہ فیصلہ جو میرے اور آپ کے لیے آخرت میں ہونا ہے, اللہ کے رسول وہ فیصلہ اس دنیا میں کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے.
عدالت برپا کر دیتے
وہ ایک عدالت برپا کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا. بولے کل امت الرسول فیضا جا رسول قدیا بینوم بالقسط وہم لا یظلمون. جب کوئی رسول زمین پر آ جاتا ہے تو اس کی قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اسی دنیا میں. یہ اصل میں جو آیتیں آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ سب اس فیصلے کا بیان ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں, آپ کے لیے یہ لازم تھا کہ آپ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. حق اور باطل کے لیے ایک آخری حجت قائم کر دی جائے دنیا پر, اور اس طرح پوری دنیا کے لیے وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بن جائے.
ٹھیک.
یہ وہی فیصلہ ہے جو حضرت نوح کی قوم کے بارے میں ہوا. یعنی ایک وقت ایسا آ گیا, میں آپ ساری زندگی دعوت دیتے رہے, یہاں کئی تبلیغی جماعتیں بنی, پورے پورے یعنی گروہ نظر ہو گئے اس کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن رسولوں کے معاملے میں معاملہ یہ نہیں ہے. رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دنیا میں آئیں گے ان کی قومیں اگر ان کو ماننے سے انکار کر دیں گی تو اسی دنیا میں ان قوموں کو سزا دی جائے گی. یعنی یہ نتیجہ نکلنا لازم ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ میرا وہ قانون ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں, اس میں دو آدمی ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد رسول سے کہا جاتا ہے آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیجئے, پیچھے مڑ کے مت دیکھیے ہم اس پوری بستی کو لوٹنے لگے. رسولوں کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اس دنیا کے اندر. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, آپ نے جب دعوت برپا کی تو قرآن نے اعلان کیا کہ اس سرزمین عرب میں اب خدا کی حجت پوری ہوگی, اس سرزمین عرب میں خدا کا فیصلہ صادر ہوگا. اگر یہ لوگ, اور آپ دیکھیں دونوں پہلو بیان کر دیے ہیں, اما نورینک باز الزی نائدہم اور نتوفینک, یعنی دو شکلیں ہوں گی, یا ہم آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان پر خدا کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا, اور یا آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنی قوت کا ظہور دکھائیں گے. یعنی کس طریقے سے یہ ہوتا ہے, اس کا مجھ سے آپ سے کیا تعلق ہے, اس کا ہمارے علماء سے کیا تعلق ہے, اس طرح دین کی دعوت دینے والوں سے کیا تعلق ہے. یہ خدا کا خصوصی قانون ہے, اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یعنی وہ ذات ہے جس نے رسول بھیج دیا ہے اپنا اس سرزمین میں, وہ خدا کے دین پر, خدا کے دین کو اس طرح واضح کر دے گا کہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ سرزمین عرب میں ایک رسول کا مشن ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کی قوم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی تو پوری قوم کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا جو معاملہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا, لوط کی قوم کے ساتھ ہوا, ہود کی قوم کے ساتھ ہوا, صالح کی قوم کے ساتھ ہوا علیہم السلام. یہ قانون ہے قرآن مجید نے. اگر آپ ایک چھوٹی سی سورہ میں اس کو پڑھنا چاہیں تو سورہ قمر میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ پیغمبر آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی بھی کوئی چیز پیش کر دی جائے تو وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یاد رکھو کہ پھر جب نوح کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ہم نے اس طرح سے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو چند کیلوں اور چند کانٹوں پر اٹھا لیا تھا, اور اٹھا کر ہم نے پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا تھا. پھر مختلف رسولوں کی مثالیں دی ہیں, یہاں تک کہ حضرت مسیح تک نوبت آ گئی ہے, اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ کفارکم خیر من اولائکم, یعنی قریش کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ تمہارے جو منکرین ہوں گے کیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پروانہ لے کے آئے ہیں, یہ ان سے کہیں بہتر ہے, ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے معاملے میں اللہ کا یہ قانون بیان ہوا ہے کہ وہ آپ کو مانے گی, اگر وہ آپ کو نہیں مانے گی تو وہ عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی, اور اگر وہ عذاب آئے گا تو اس زمین کے اوپر خدا کے فیصلے کی حیثیت سے صادر ہوگا. یہ جتنی آیتیں ہیں یہ اس کو بیان کرتی ہیں. یہ اصل میں سنت الہی کا ظہور ہے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا, لاغل بننا آنا برسلی, میرا قانون یہ ہے کہ جب میں رسول بھیج دیتا ہوں تو پھر غلبہ قائم کرتا. ہمارے لیے الگ جگہ ہے جہاں بتایا گیا کہ تم کو کیسے دین پہنچانا ہے,
اور
میں نے عرض کیا علماء کو کیسے پہنچانا ہے, ہم میں سے عام آدمی کو کیسے پہنچانا ہے, ہماری کوئی ریاست موجود
ہے. یہاں ذرا سا آپ رکیے گا, علماء کو کیسے پہنچانا ہے اور عام آدمی کو کیسے پہنچانا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہاں جہاں رسول کی آپ نے بات کی اس میں ایک ذرا وضاحت اور کر دیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جو صحابہ تھے وہ ظاہر ہے وہ تو رسول نہیں تھے, وہ رسول جب نہیں تھے تو انہوں نے رسول کی اس چیز کو فالو کرتے ہوئے مختلف جو گرد و نواح کے جو ریاستیں تھیں ان پر وہ گئے, انہوں نے اپنا دین پیش کیا, اور دین نہ ماننے کی صورت میں انہوں نے غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جنگیں کی, اور جنگیں کر کے ان کا غلبہ حاصل کیا اور ان قوموں کو ذمی بنایا اور ان سے جزیہ بھی وصول کیا. یہ تو رسول نہیں تھے, انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے بھی اللہ کے فیصلے کا نفاذ کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کے مخاطبین کی حیثیت سے تین گروہ سامنے آئے, اور یہ اللہ ہی نے فیصلہ کیا اس کا. پہلا گروہ کون سا تھا؟ بنی اسماعیل, آپ کی اپنی قوم قریش مکہ. یہ پہلا گروہ تھا جس پر آپ نے اللہ کی حجت پوری کی, یعنی آپ کی رسالت کے پہلے مخاطبین یہ ہیں.
ٹھیک,
بہت سے رسولوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ بس ایک ہی مخاطبین تھے ان کے.
ٹھیک ہے,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطبین یہ تھے. چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے تک آپ نے اپنی دعوت کا سارا ہدف انہیں کو بنایا. جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو گویا ان پر حجت تمام ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے مستحق ہو گئے کہ اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان پر خدا کا عذاب آ جائے.
ٹھیک,
یہ پہلا گروہ. اس کے بعد سرزمین عرب اور اس کے گرد و نواح کے اہل کتاب.
ٹھیک ہے,
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مخاطب ہیں, یہود بھی ہیں مسیحی بھی ہیں, ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ جو قرآن مجید کا پہلا باب ہے جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے, فاتحہ تو ایک تمہید ہے, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, یہ چاروں صورتیں اصل میں اہل کتاب کو اصلاً مخاطب کر رہی ہیں. یعنی یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا ایک دوسرا گروہ سامنے آ گیا. اس دوسرے گروہ کے معاملے میں بھی وہی ہوگا کہ جب رسول نے ان پر حجت تمام کر دی ہے تو ان کے اوپر بھی اب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال, چار پانچ سال پہلے وجود میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد و پیش کی آٹھ ریاستوں کو, جن میں دو بڑی سلطنتیں تھیں, سلطنت روما اور سلطنت ایران, ان دونوں کو خط لکھے, اور خط لکھ کر ان کے اوپر حجت تمام کی. یہ اتمام حجت کس طریقے سے ہوا؟ اتمام حجت جب رسول کرتا ہے تو اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ رسول اپنی زندگی میں دعوت دے گا, براہ راست دعوت دے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاں سے خط لکھوا کے ان کو براہ راست دعوت دی. یہ دعوت جب ان قوموں تک پہنچے گی تو ان کو اتنا وقت دیا جائے گا کہ وہ اور ان کی لیڈرشپ اگر چاہے تو رسول کو براہ راست آ کے دیکھ لے, رسول سے براہ راست بات کر لے, آ کے رسول سے کوئی اشکال پیش کرنا ہے تو وہ کر لے. چنانچہ چار سے پانچ سال تک کی مہلت دی گئی ان اقوام کو تاکہ یہ وہ معاملہ کر لے. اس عرصے کے دوران میں یہ ضروری ہے کہ رسول کے ساتھ خدا کی جو مائیت ہے اس کے ظہور کو وہ ساری قومیں دیکھ لے. یہ ظہور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا, یعنی سرزمین عرب میں خدا کی عدالت ظہور پذیر ہوئی, وہ فیصلہ صادر ہوا جو عربوں کے لیے صادر ہونا تھا, اور جزیرہ نما عرب میں اس کے صدور کو, اس کے ظہور کو ان اقوام کو دکھا دیا گیا. تو اللہ کی حجت ان قوموں پر بھی پوری ہو گئی. اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتمام حجت کیا ہے وہ پہلے قریش مکہ پر کیا, پھر سرزمین عرب اور اس کے نواح کے اہل کتاب پر کیا, اس کے بعد دنیا کی ان بڑی سلطنتوں پر کیا. آپ کی نبوت ایک عالمی نبوت بن گئی. اس لحاظ سے یہ جب اتمام حجت آپ نے کر دیا تو اس کے بعد اب ان کو سزا دینی تھی. یہ سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دو طریقے میں نے اختیار کیے ہیں. اگر تو رسول کے ماننے والے دو چار کی تعداد میں ہیں تو میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں اور وہ پھر سزا دیتے ہیں, اور اگر رسول کے ساتھی موتد بے تعداد میں ہوں, ان کو حکومت اور اقتدار بھی حاصل ہو جائے, تو پھر یہ سزا ان کے ہاتھوں سے دی جاتی ہے. چنانچہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ سزا صحابہ دیں گے, یعذبہم اللہ بأیدیکم, سزا خدا دے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے دے گا. تو صحابہ کرام یہاں پر میں اور آپ نہیں ہیں, وہ اللہ کا لشکر ہے, وہ جند الہی ہیں, ان کو مبوس کیا گیا ہے. انہوں نے سزا کا نفاذ قریش پر کیا, انہوں نے سزا کا نفاذ عرب کے اہل کتاب پر کیا, انہوں نے سزا کا نفاذ ان اقوام کے اوپر بھی کیا. یہ بھی سزا کا نفاذ تھا, یہ کوئی عام فتوحات نہیں تھیں. اس میں بڑی غلطی ہوئی ہے, اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں, ہماری فقہ میں, ہمارے قانون میں, ہمارے دینی فہم میں غلطیاں در آئی ہیں. یعنی یہ اصل میں اللہ کے رسول کے اتمام حجت کے بعد اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. یعنی جو کام رسول اللہ کر چکے ہیں, اب سزا کا نفاذ یہ تو پہلے ہی صحابہ ہی نے کیا سب پر, انہی کو کرنا تھا, یہ انہی کی ذمہ داری.
جاوید صاحب, ایک بات جو کنفیوز کرتی ہے, جو آپ نے اکثر یہ میں پروگرام میں کہی بھی ہے, آپ نے یہ قانون جو بتایا, اس سے پہلے بھی آپ نے بہت ساری نشستوں میں بتایا ہے, جو ایک بنیادی سوال جو سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ ہے کہ اتمام حجت ایک لمبا پروسیس ہے. مطلب میں کسی چیز کو, دعوت کو سمجھوں گا, پرکھوں گا, دیکھوں گا. ایک خط لکھ دینے سے, ایک پیج کا, ایک صفحے کا خط لکھ دینے سے, دو صفحے کا خط لکھ دینے سے اتمام حجت کس طرح پوری ہوئی اور یہ کیسے انصاف پر مبنی ہوگا کہ ایک بہت دور ایک ریاست ہے اور اس زمانے میں جو ذرائع حمل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی فیس بک نہیں ہے, بہت دور سے ایک خط آیا اور اس خط کو میں پڑھ لوں اور میں اتمام حجت مجھ پر ہو جائے اور پھر مجھ پر جو ہے وہ تلوار سے حملہ بھی کر دیا جائے, یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی.
یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ اتمام حجت ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے؟ اتمام حجت
سوچنا پڑتا ہے جاوید صاحب, اور چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, اپنے مختلف شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں.
یہ کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے, یعنی یہ کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں حق کا آنکھوں کے سامنے ظہور ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس وقت جبریل امین آسمان سے اتر جائے اور ہم ان کو اترتا ہوا دیکھ لیں,
ٹھیک ہے,
خدا کی حجت پوری ہو جائے گی؟
بالکل ہو جائے گی,
بحث تو نہیں ہوگی,
لیکن
لمبا پروسیس تو نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظہور دیکھ لے, تو یہ ظہور مطلب ایک عام آدمی جو کہ اللہ کو نہیں مانتا, اس کے دین کو نہیں مانتا, وہ اس ظہور کو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر غلبہ حاصل ہوا ہے, وہ یہ کیسے مان لے گا کہ یہ پیغمبر ہیں؟
یہ اس کا کام ہے نا, وہ سوال کرے گا, یعنی یہ اس کا کام ہے. ایک کام خدا کی طرف سے ہو گیا, اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کے تین بنیادی نکات ہیں کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول, دیکھیے رسول میں نہیں ہوتا, آپ نہیں ہوتے, بڑی غیر معمولی ہستی ہے زمین کے اوپر. ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے مبعوث کر دیا گیا ہوں, یعنی میرا پیغام پہنچا دینا, آپ کا پیغام پہنچا دینا, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کا رسول خود دنیا میں موجود ہو اور وہ براہ راست پیغام پہنچائے, لوگوں کو کہے کہ میں خدا کا رسول ہوں. اس نے پیغام کیا پہنچانا ہے, کوئی بحث نہیں کرنی. اس نے کہا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں,
بڑی غیر معمولی
فلسفہ نہیں بیان کرنے کے لیے آیا, میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. انی علی بینۃ من ربی, میں خدا کی حجت لے کر آ گیا ہوں. یہ کوئی معمولی الارم ہے؟ یعنی ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوں میں لکھی ہے, کبھی ان کو نکال کے پڑھیے. اچھا, پھر دوسری لازمی چیز یہ ہے کہ جس وقت رسول یہ بات کر دیتا ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ بھی یہی کیا, آپ نے بات کر دی, پیغام پہنچا دیا, اب دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور آ کر دیکھے کہ کیا فی الواقع یہ اللہ کے رسول ہے. سوال اس نے کرنا ہے, بات اس نے کرنی ہے, اس کو مہلت ملنی چاہیے. یہ مہلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 10 سال دی کم و بیش,
ٹھیک.
یہ مہلت اہل کتاب کو بھی کم و بیش 5-7 سال دی, اور یہ مہلت ان باہر کی اقوام کو بھی 4-5 سال دی,
ٹھیک.
یعنی یہ ایک لمبی مہلت ہے, اس دوران میں جس کا جی چاہے آئے, آ کر جو پوچھنا ہے پوچھے. اچھا, پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہجرت کر کے گئے ہی تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان جب گئے ہیں تو ہرقل کے دربار میں مسئلہ زیر بحث ہے. یعنی یہ اس وقت کی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ تھا. آج کی دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے. اس وقت کی دنیا کا مسئلہ کیا تھا؟
کہ پیغمبر آنے والا ہے.
پیغمبر آنے والا ہے, یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے. اس اطلاع کے پہنچا دینے کے بعد اب رد عمل ظاہر کرنا ہے انہوں نے. اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 سال انتظار کیا ہے. اس میں بعض لوگ انفرادی طور پر آئے بھی ہیں, انہوں نے آ کے ایمان بھی قبول کیا,
اور ہرقل کے دربار میں جو کنورسیشن ہوئی ہے اس سے بھی یہ بھی ثابت, اس سے یہی ثابت,
یعنی وہ کتنی دور ہے,
کتنا دور ہے,
یہ جو ہم دوری ہے یہ بھی بعض اوقات تاریخ میں فرض کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
پوری طرح واقف ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, اس موقع کے اوپر فارس اور روم میں جو جنگ ہوئی وہ وہاں مکے میں زیر بحث ہے.
بحث ہے, صحیح ہے.
اس میں کیا نتیجے نکل رہے ہیں, وہ زیر بحث ہے. اس پر شرطیں وہاں لگ رہی ہیں,
بالکل,
اور قرآن وہاں پیشین گوئی کر رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوئی؟ تیسری چیز یہ ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ میں خدا کی حجت بن کے آیا ہوں, میں خدا کی عدالت بن کے آیا ہوں, میں فیصلہ سناؤں گا, یہ فیصلہ صادر ہوگا اس زمین کے اوپر, یہ خدائی مائیت کا ظہور ہے. یہ ظہور سرزمین عرب میں دکھا دیا گیا,
ٹھیک,
یہ دکھا دیا گیا پوری طاقت سے, اس کو بچشم سر دیکھ لیا. دنیا کی گرد و پیش کی قومیں متوجہ ہو گئیں, باقاعدہ بڑے بڑے لشکر حضور کے زمانے میں سرحدوں پر آ کر کھڑے ہو گئے. آپ کہتے ہیں اطلاع ہی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارا معاملہ ہو, اس کے بعد جو عمل کیا گیا, اس عمل کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. ظاہر ہے کہ جو حکمران ہیں, آیان و اکابر ہیں, ان تک بات پہنچ گئی ہے, ان پر حجت تمام ہو گئی ہے, ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے, ان کی سلطنتیں ختم کر دی گئیں سزا کے طور پر, سزا کے طور پر, نہ کہ فتوحات کے دائرے سے. جب یہ ختم کر دی گئی تو عام لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے عام لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, قانون بتایا گیا تھا سورہ توبہ میں. اب فرد فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ آ کے کلام اللہ کو سنے, کوئی سوال کرنا کرے, کوئی اعتراض کرنا کرے, اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی ابتدا ہوگی. عام افراد کے معاملے میں صحابہ اکرام نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. وہ ایک خدائی فیصلے کا نفاذ کرنے والی جماعت تھی. یہ دنیا کے اندر ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے جو ان کو حاصل ہوئی. کبھی قرآن میں پڑھیے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت وہ کام کرو گے جو میں فرشتوں سے لیا کرتا تھا. میرے قانون کا نفاذ تم نے کرنا ہے.
انہی کو امت وسط کہا گیا ہے.
انہی کو امت وسط کہا گیا ہے.
اچھا.
لیکن جب امت وسط کیا گیا تو ایک دوسری ذمہ داری بتائی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
دیکھیے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم میں سے لوگ آپ پر ایمان لائے ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خدا کے ہاتھ کا آلہ بن کر جس طرح خدا کے فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں اس طرح خدا کے فیصلے کا نفاذ کرے. وہ انہوں نے سرزمین عرب میں قریش مکہ پر کیا جب مکہ فتح ہوا.
ٹھیک ہے.
انہوں نے اہل کتاب پر کیا جب بنی قریظہ کے خلاف اقدام کیا گیا جس کو بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. وہ اس کو عام جنگ خیال کرتے ہیں. یہ کام انہوں نے دوسرے مرحلے میں کیا. تیسرے مرحلے میں انہوں نے یہ کام روما و ایران کی سلطنت میں کیا. وہ اس سے آگے نہیں گئے. انہوں نے اپنی ذمہ داری دوسرا ان کا کام کیا تھا وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تمہیں ہم نے یعنی صحابہ اکرام کو بنی اسماعیل کو یہ رسول اللہ کی قوم ہے تمہیں ہم نے امت وسط بنایا یا خاص طور پر بنی اسماعیل مخاطب تمہیں ہم نے ایک درمیان کی امت کا کیا مطلب ہے ایک طرف رسول کھڑا ہے دوسری طرف دنیا کی باقی اقوام ہے تم درمیان میں کھڑے.
ٹھیک ہے.
تمہیں کیا کرنا ہے لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تم اب دنیا کی باقی اقوام کے اوپر خدا کی ہدایت واضح کرو گے اس کا پیغام پہنچاؤ گے. تو ایک ان کی ذمہ داری وہ تھی جو انہوں نے اس وقت انجام دی. وہ سزا دینے کا کام تھا خدا کے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت سے. ایک دوسری ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ وہ دنیا کی باقی اقوام پر خدا کی حجت پوری کر دیں اس کا پیغام پہنچا دیں. یہ کام بھی انہوں نے کیا اور ان کی یہ ذمہ داری تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ سعادت اللہ نے اس جماعت کو دی قدسیوں کی اس جماعت کو جس کا ذکر قدیم صحیفوں میں آیا ہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے جلوں میں مکے میں داخل ہوگا. یہ وہ جماعت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو مجھ پر اور آپ پر قیاس نہ کیجیے. یعنی یہ وہ جماعت ہے اس کی خصوصی حیثیت یہ نہ وجود میں آتی تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے نہ وجود میں آتی یہ غیر معمولی جماعت وجود میں نہ آتی پھر کیا ہوتا پھر وہ ہوتا جو قرآن نے بیان کیا گیا ہے کہ یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم ہم تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائیں گے پھر اس سے اپنا کام لیں گے. تو یہ ایک بڑا خاص قانون ہے قرآن مجید کا. لوگ اصل میں اس کو ایک قومی تاریخ کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب یہ آپ نے فرمایا امت وسط صحابہ کو کہا گیا ہے. اب ذرا دو تین چھوٹے چھوٹے سے اس میں مختصر سوالات ہیں ان پر ہم آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گرد و نواح میں جو آپ نے فرمایا 8-9 ریاستیں تھیں جن پر آپ نے یہ دین کی دعوت پیش کی اور پھر آپ نے ان کو 4-5 سال کی مہلت بھی دی کیا پہلا سوال یہ کہ کیا صحابہ کرام نے ان 8-9 ریاستوں تک ہی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا یا اس سے آگے بھی بڑھے؟ پہلا
یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں.
جی
یعنی دو بڑی سلطنتیں تھیں ایران کی سلطنت اور رومیوں کی سلطنت. یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں.
ٹھیک ہے.
یہ وہ زمانہ ہے جس کو ٹائن بھی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا یہ سلطنت ہائے عام کا زمانہ تھا.
صحیح ہے.
اس کے بعد پھر کچھ دوسری جگہ تھیں جہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں جیسے آپ خود مختار حکومتیں کہتے ہیں ایک حد تک.
ٹھیک ہے.
وہ ہوتی تو اسی بڑی سلطنت کے تحت ہیں لیکن وہ بھی موجود ہوتی ہیں. وہ 6 تھیں تو 2 یہ اور 6 وہ کل 8 تھے اور ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور یہ بالکل بتا دیا ان خطوط
تک حضرت عمر کی فوجیں پہنچی ہیں
انہیں تک. اس سے آگے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. دیکھیے ان کو رسالت آپ خط پڑھیے وہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ میں نے یہ لشکر تیار کر دیا ہے تمہیں سزا دینے کے لیے یہ میں بھیج رہا ہوں فیصلہ کرو زمین کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اس بات کا میں خدا کا رسول ہوں میں کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا. یہ ظہور ہونا ہے ہر حال میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جماعت ہے قدوسیوں کی جماعت صحابہ کرام کی اصل میں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ انسانوں کی جماعت ہے.
ٹھیک ہے.
بحثیت مجموعی قرآن مجید اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یہ کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ تم کنتم خیر امت اس وقت دنیا کے اندر تم سے بہتر گروہ کوئی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ انبیاء کی حیثیت سے کن کا انتخاب کیا جاتا ہے خیار الناس جو بہترین انسان ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت کو قرآن کہتا ہے اس وقت تم بھی اسی معیار پر چلے گئے ہو خیر امت بن چکے ہو بہترین گروہ دنیا کے اندر جو ہو سکتا ہے کردار سیرت اس کے لحاظ سے یہ ان کی حیثیت ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو قدیم صحیفے کہتے ہیں کہ قدوسیوں کا لشکر وجود میں آئے گا وہ آسمان کی عدالت قائم کرے گا وہ خدا کی بادشاہی دنیا میں قائم کر دے گا. آ کے یہ صورتحال ہے یعنی یہ ایک اور خدائی فیصلہ ہے. اس خدائی فیصلے کو ٹھٹک کر سمجھنا چاہیے اس کو آج کے حالات کے اندر رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے یعنی رک کر دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ اس میں حجت تمام کرنا پیغمبر کا کام ہے سزا دینا تمہارا کام ہے. وہ سزا کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. حضور کی زندگی میں بھی انہوں نے سزا دی.
ٹھیک ہے. اس کا جو دوسرا ضمنی سوال ہے وہ یہ کہ جب یہ طے تھا اور خدا کے قانون کے مطابق ہی طے تھا تو یہ عام طور پر ہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ایگریسو امیر المومنین تھے، ان کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے نرم مزاج کے تھے، اگر یہ خدا کا قانون ہی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ لشکر کیوں نہیں بھیجے گئے، سوائے ایک کے کہ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا آپ نے ان کی طرف لشکر کو بھیجا، زیادہ تر جو لشکر بھیجے گئے وہ سیدنا عمر نے بھیجے، بھائی قانون تو رسول نے دیا تھا اور خدا ہی قانون تھا تو اس کی ابتدا وہیں سے خلیفہ اول سے ہو جانی چاہیے تھی۔
ایسا بھی نہیں ہے، دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر خود تیار کر کے گئے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اسامہ کا لشکر پوری طرح تیار کر دیا گیا تھا، وہ ڈیرے ڈال کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس وفات کی وجہ سے تاخیر ہوئی، سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب ذمہ داری سنبھالی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا، اور انسان انسان ہوتے ہیں نا، نگاہ نہیں ہوتی بعض اوقات کہ خدائی فیصلے کیا ہوتے ہیں اور انسانی کام کیا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے اور خاص طور پر سیدنا عمر نے بھی یہ کہا کہ شاید ہمیں یہ لشکر اب نہیں بھیجنا چاہیے، یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، باہر کے لیے تیار کیا تھا، اسامہ کا لشکر جس کو کہا جاتا ہے،
بالکل صحیح ہے،
تو یہ ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اب ہمیں وہ تائید اور نصرت حاصل نہ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا تھا حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے آسمانی طور پر، اس کا فیصلہ جو ہستی کر کے گئی ہے، اور اس کے بعد وہ الفاظ کہے کہ اگر مدینے کے اندر کتے میری پنڈلیاں نوچ لیں میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا، یہ میری جورسڈکشن سے باہر ہو چکی ہے بات، اس لیے وہ لشکر تو تیار کر گیا خدا کا پیغمبر، اس سے اقدام شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اقدام آگے بڑھتا چلا گیا، ظاہر ہے کہ وہ 2-2.5 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ کیا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ پھر یروشلم یعنی جو اصل پیشین گوئی تھی جو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کی ہے کہ یہ ہم نے آپ کو رویا دکھا دی ہے کہ یہ حرم کی جو تولیت ہے یہ، اور ادھر جو پرانی امانت تھی بیت المقدس کی یہ سپرد کر دی گئی ہے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں خود گئے اور اس دستاویز پر انہوں نے اس زمانے میں جا کے یروشلم میں دستخط کیے ہیں، یہ ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہے جو اس زمین کے اوپر ہوا ہے، ہم اس کو اصل میں آج کی دنیا کے اندر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، یہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر سزا کا نفاذ ہے۔
ٹھیک جاوید صاحب، آگے ذرا چلتے ہیں، ہم آپ نے یہ پورا بحث مکمل کر لی غالباً کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصول کیا تھا اور اس میں خدا کا قانون کیا تھا، اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کس طرح سے دعوت دیں گے، وہ ایک علیحدہ سے بیان ہوا ہے، وہ کس طرح سے دعوت دیں گے؟
میں نے اس سے پہلے شاید ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کی جو آخری صورتوں میں سے ایک بڑی اہم سورہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بیان کرتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی حیثیت کیا ہے، یہ بتاتی ہے کس طرح وہ خدا کا آلہ اور جاریہ بن گئے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں عذاب کی باغ خدا نے دی ہے، میں نے یا آپ نے نہیں دی، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ سزا کیا دینی ہے، سزا کا اصول بیان کرتی ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ جو لوگ کھلے شرک کا اظہار کریں گے مخاطبین میں سے ان کے لیے قتل عام کی سزا ہے، اور جو توحید کو بطور دین مانتے ہیں جس کی مثال اہل کتاب ہیں ان کے لیے محکومی کی سزا ہے، وہ جزیہ دے کر اور ذلیل ہو کر بسر کریں گے، یہ خدا نے ان کے اوپر ایک غلامی اور محکومی کی سزا نافذ کر دی ہے، اس کو بھی لوگوں نے اصل میں جزیہ کو ٹیکس سمجھ لیا، یہ اصل میں خدا کے اس قانون کا نفاذ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر سورہ آخر میں پہنچتی ہے، منافقین کی تحدید کے بعد آخر پہنچتی ہے، اور آخر میں پہنچ کے اب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا تھا جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغام اور دعوت ہے
اب وہ کیسے
آگے کیا معاملہ ہوگا، کیسے آگے ہوگا، تو ایک تو عالمی سطح پر اس کا بندوبست کر دیا گیا کہ یہ پوری کی پوری صحابہ کی جماعت جو ہے یہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دے گی، ایک کام تو یہ ہو گیا،
تو امت وسط
جس کو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ ایک طرف رسول ہے، دیکھیے نا یہ امت وسط کیا کہا گیا ہے، دنیا کی تمام قوموں میں سے صحابہ کی اس جماعت کو الگ کر لیا گیا ہے، یہ ایک قوم ہے جس کے ایک طرف رسول کھڑا ہے، دوسری طرف دنیا کی اقوام کھڑی ہیں، یہ ان کے درمیان میں کھڑے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور پھر دوسری جگہ اس کو بدل کر کہا کہ یہ خیر امت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سوال کا، میں نے ایسے ہی انتخاب نہیں کر لیا، ایسے ہی ذمہ داری نہیں دی، یہ کوئی غیر معمولی گروہ ہے جو آسمان پر خدا کے فیصلے کو نافذ کر، اس میں بھی الفاظ دیکھیں نا، میں نے نکالا ہے ان کو
لوگوں کے لیے
اب انہوں نے جا کے یہ کام انجام دینا ہے، یعنی یہ تقرر کا پورا فرمان ہے، جیسے آپ کسی کو مقرر کرتے ہیں کسی منصب پر تو تو ایک فرمان تقرر صادر ہوتا ہے. تو یہ بادشاہ کائنات کی طرف سے صحابہ کرام کی اس جماعت کے لیے فرمان تقرر ہے. یہ بتایا گیا اخرجت للناس, میری نکالی ہوئی ہے, نکال لی گئی ہے یہ, انہوں نے یہ کام کرنا ہے جا کے, یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے. ایک طرف یہ ہوا. پھر سورہ جب آخر میں پہنچتی ہے تو آخر میں پہنچ کے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا, اس کے قانون بیان کر دیے گئے ہیں, اب کیا کیا جائے. اس موقع کے اوپر میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ آیت سنائی تھی, قرآن نے کہا کہ اب باقی لوگ کیا کریں, ما کان المؤمنون لینفروا کافا, سارے لوگ دین کے عالم نہیں بن سکتے, سارے لوگ نہیں نکل سکتے. دیکھیے پیغمبر اللہ کی طرف سے الہام لے کے دین کا علم لے کے آتا ہے. یہ الہام مجھے تو نہیں ہونا, آپ کو تو نہیں ہونا. دیکھیے یہ آیت خود یہ بھی بتا رہی ہے کہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے, اب بندوبست ہی دوسرا کیا جا رہا ہے. وہ دوسرا بندوبست کیا ہے کہ یہ لوگ مختلف گروہوں میں سے نکلے, یعنی جس طرح سے ہمارے بچے اپنے لیے کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں, تو کچھ لوگ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کے ہر گروہ میں سے کچھ چند لوگ نکلیں, وہ نکل کے کیا کریں, لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کا حقیقی علم حاصل کریں, دین کی سچی بصیرت حاصل کریں. یہ بڑے غیر معمولی الفاظ,
وہ خود بصیرت حاصل کریں کیونکہ وحی نہیں آنی,
وحی نہیں آنی,
صحیح,
دین آ گیا ہے
اس میں بصیرت حاصل,
وہ اس کی بصیرت حاصل کریں, اس دین کا علم اس کے اندر گہرائی میں اتر کر اس کا دین کا علم حاصل کریں. جب اس کی صحیح بصیرت حاصل کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کو کام کیا کرنا ہے, لینذروا, انہیں انذار کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انذار قرآن کی اصطلاح ہے, یعنی آخرت کی منادی کرنی ہے, لوگوں کو توجہ دلانی ہے کہ ایک دن کائنات ختم ہونے والی ہے, بتانا ہے ایک دن تمہارے دروازے پر موت نے دستک دینی ہے, بتانا ہے کہ موت پر زندگی کا اختتام نہیں ہو رہا, خبردار کریں کہ ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے, موت کے بعد تم خدا کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہو. جس طرح یہاں آنکھ کھولنے سے پہلے تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس شعور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور یہ دنیا کی آزمائش کی زندگی تمہارے لیے ہوگی, ایسے ہی ایک نئی دنیا آنے والی ہے, اس دنیا کے بارے میں متربع ہو جاؤ, وہاں معاملہ ہونے والا ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ کون وہاں پر سرفرازی پاتا ہے, کون فلاح پاتا ہے اور کون اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. یہ کام دیا گیا ہے علماء کو, اور یہ کام کرو کہاں, لینذروا قومہم, اپنی اپنی قوم میں یہ کام کرو, کیونکہ تمہارا اصل میدان تمہاری اپنی قوم ہے, وہاں یہ کام کرو. اور یہ اس میں ہدف کیا چیز ہے, کیا اچیو کرنا ہے تم نے, کوئی نظام قائم ہو جائے, کوئی حکومت قائم ہو جائے, کوئی معاشرہ درست ہو جائے, نہیں, لعلہم یحذرون, تاکہ لوگ آخرت میں خدا کی گرفت سے بچ جائے. تو علماء کے لیے جو تقرر کا فرمان ہے وہ یہ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک اسی سورہ میں آئی ہے جس سورہ میں اصل فیصلہ سنا دیا گیا ہے. صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا, اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ایک انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا کہ اس امت کے اندر اہل علم پیدا ہوں, دین میں سچی بصیرت حاصل کریں اور یہ کام انجام دیں. اب یہ کہ وہ سچی بصیرت حاصل کر پائے یا نہیں کر پائے, کون کر پایا, یہ بھی ایک الگ بحث ہے, اور انہوں نے کام کیا غلط کر دیا وہ بھی ایک الگ بحث ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی.
اچھا, اب اس میں جاوید صاحب ایک جو میں شاید پہلے بھی اس میں پوچھا تھا لیکن وہ بات اتنی واضح نہیں ہوئی, یہاں اس موقع پر ہم اس کو ذرا اور واضح کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے اس کا ایک سیاق ہے, اس کا ایک شان نزول ہے, یہ ہے موجود. تو ہم بہت ساری آیات کو لیتے ہیں اور ہم اسے جنرلائز کر دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جی, یہ مجھ سے مخاطب ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن جب یہ امت وسط والی بات آئی یا کنتم خیرا امت اخرجت للناس والی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہا, یہ صحابہ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ کہیں پر ہم اس کو کسی خاص کر دیتے ہیں, خاص معنوں میں لے لیتے ہیں, اور کہیں پر ہم اسے جنرلائز کر دیتے ہیں, یہ اس کا اصول کیا ہے, یہ آپ نے اس کو کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کنتم خیرا امت اخرجت للناس, میں بھی ہوں اور امت وسط تو میں بھی ہوں, تو میری بھی ذمہ داری ہے, اس کو آپ کیوں اسپیسیفک کر رہے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھیں, وہ کہاں آئی ہے, اس میں پیچھے بیان کیا گیا یہ کنتم خیر امت, تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ نے یہ دعوت دی, اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اندر میں نے اخوت پیدا کی, یہ وہ جماعت نہیں بن سکتے تھے, یہ ساری بات پیچھے بیان ہوئی ہے. تو بنی اسماعیل ہیں یہ, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. اس کے بعد یہاں سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ پوری کر دی سورہ حج کے آخر میں جا کے, وہاں یہی بات دہرائی ساری کی ساری, اور اس کو بیان اس طریقے سے کیا کہ لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر حضور نے اللہ کا دین واضح کیا ہے. تو بتا دیا کہ کن پر کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اچھا, کوئی اگر پھر کسر رہ گئی تھی تو آگے بیان کیا, مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, یہ تمہارا باپ ابراہیم یعنی بنی اسماعیل ہے نا,
بالکل
یہ اس کا دین ہے جو اب تمہیں دیا گیا ہے, جاؤ اس کو دنیا تک پہنچاؤ.
ٹھیک, اب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ اپنی اپنی قوموں میں انذار کا کام کریں گے. اب اس میں قرآن نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھئی تمہیں انذار کا کام کرنا ہے, مگر قرآن نے اس کی اسٹریٹجی نہیں بتائی کہ کس اسٹریٹجی سے کرنا ہے. اب اسٹریٹجی میری کچھ اور ہو سکتی ہے, انذار کے کام کے لیے آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے. اگر میں اپنی اسٹریٹجی یہ رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں انذار کا کام بھی کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاسی غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کروں تاکہ اگر مجھے مل جائے سیاسی غلبہ تو انذار ایک بڑے پیمانے پر ہو سکے, قوت نافذ ہو جائے, تو اسٹریٹجی تو چونکہ قرآن نے بتائی ہی نہیں ہے, اسٹریٹجی میری بساط پر چھوڑ دی گئی, میری دانست میں چھوڑ دی گئی. اگر میں اس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟
یہ آپ اس دنیا کے اندر ایک انسان ہیں
جی,
آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ دین کے عالم بنیں گے,
ٹھیک ہے,
تو پہلی چیز تو یہ کہ دین کے سچے عالم بنیے,
ٹھیک.
دوسری چیز یہ کہ کام یہ کیجیے,
ٹھیک.
اب اتنا بڑا کام آپ کو دے دیا گیا, آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنے لگا ہوں, یہ آپ کے خیال میں کوئی معمولی کام تھا؟ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کوئی اور کام کیسے کریں گے ساتھ, ممکن کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کو ذمہ داری دی گئی تو پہلا مرحلہ کیا ہے, یتفقہوا فی الدین. اچھا, اس عمل کو بھی کہیں رک نہیں جانا دین کی بصیرت حاصل کرنے کا, کیونکہ آپ کو الہام نہیں ہونا, آسمان کی وحی نہیں آنی, جبریل نے آپ کی رہنمائی نہیں کر دینی, آپ کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے, سچی بصیرت والا علم حاصل کرنا ہے, آخری درجے میں اس کو سمجھنا ہے, اس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہونا ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کے دین کا منشا ہے, یہ معمولی بات تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ کام ہوا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خبردار کرنا ہے. تو آپ اب کوئی اس کے ساتھ دوسرا کام کریں گے کیسے؟ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چلیے آپ کہتے ہیں میں دو کام کرتا ہوں, تین کام کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, تین کام کریں, چار کام کریں, کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ کام آپ کریں گے تو میں اس سے متعلق پوچھوں گا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں آپ,
ٹھیک ہے.
دوسرا کام کریں گے تو اسے زیر بحث لے آئیے کہ آدمی کو سیاست کیسے کرنی چاہیے,
ٹھیک ہے, اس کو ہم زیر بحث ضرور لائیں گے.
اس کو اس کام کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا, اس کا کام یہ ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرے, وہ نئی نئی تحقیق کرے, وہ بیماریوں کے اوپر تحقیق کرے.
مریضوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر بھی تو دے سکتا ہے نا, پڑھا بھی سکتا ہے, مریضوں کا علاج بھی کر سکتا ہے, دونوں کام کر سکتا ہے.
لیکچر دینے میں تو کوئی زیادہ نہیں وقت پڑتا, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ انتخاب بھی لڑنا ہے, مثال کے طور پر ایک سیاسی جماعت بھی بنانی ہے, تو یہ کام کرنے کے لیے کلینک بند کرنا پڑے گا یا وہ کرنا پڑے گا, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ دونوں کام کرنے قابل ہو گئے ہیں,
ٹھیک,
یعنی میں اس ناممکن کو فرض کر لیتا ہوں. تو فرض کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ یہ پھر دو الگ کام ہو گئے نا,
بالکل,
یعنی آپ طبی کام کو اس سے نہ ملائیے اور اس کام کو اس سے نہ ملائیے, اپنی سیاست کو کلینک میں نہ لائیے اور کلینک کو سیاست میں نہ لائیے.
دونوں کام کا میں میرے نزدیک مقصد ایک ہی ہے نا جاوید صاحب, اس لیے میں ان کو ملا رہا ہوں نا,
مقصد ہی نہیں. ادھر تو یہ مقصد ہی نہیں تھا, ادھر تو مقصد اللہ نے خود متعین کر دیا, آپ کون ہوتے ہیں مقصد متعین کرنے والے؟ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں مقصد یہ ہے ہی نہیں. یعنی ایک ڈاکٹر کا مقصد جو ہے وہ سیاست کیسے ہو جائے گا؟ اس مقصد ہے مریض کی صحت کا بندوبست کرنا, بیماری کا علاج کرنا, اس کی صحیح تشخیص کرنا.
چاہتا ہے کہ اگر میں ریاست پہ غلبہ حاصل کر لوں تو جتنے بھی مریض جو اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں میں ان سب کے لیے قانون سازی کر لوں گا, میں ان سب کو صحت.
یہ الگ کام ہو گیا نا, ڈاکٹری کا کام ختم ہو گیا. یعنی قانون سازی کرنا ایک الگ کام ہے, اس کے لیے طب کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ تسلیم کیجیے اس بات کو, یہ دو الگ الگ کام ہیں, اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہیں تو بسم اللہ کیجئے, لیکن ان کو ملائیے نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے یہ جو میں مریض کا علاج کر رہا ہوں نا, جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی بطور ایک ڈاکٹر کے, یہ مریض جو میرے سامنے اس وقت ہے, جس کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے, جس کے مجھے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اس کے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں, دل کیسے کام کر رہا ہے, یہ کام میں قانون سازی کے بعد کروں گا,
ٹھیک ہے.
یہ ایک مزے کا خیز صورتحال ہے. اصل میں ہم بہت سی باتیں جو کہہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ دو الگ کام ہیں, اور دونوں کام جو ہیں وہ آپ کا انتخاب ہے, آپ اس کام کو چھوڑ کر وہ کام کر لیں,
ٹھیک ہے.
اچھا, آپ کہتے ہیں آپ دونوں کر سکتے ہیں, تو پھر مجھے بہت سے سوالات کرنے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں, لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو. میں آپ کیجیے, لیکن میں اب اصرار کروں گا کہ ان دونوں کے مقاصد الگ ہیں, ان کو آپ ملائیے نہیں,
ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جاوید صاحب نے اینڈ جو کیا وہ یہ کہ یہ دو الگ الگ کام ہیں, اور اس کو اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ کوئی فرد کر سکتا ہے ایک ساتھ, تو یہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں. لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ ایسے بھی تو گروہ ہیں جو ایک ہی مقصد کو لے کر چل رہے ہیں, وہ دوسرے مقصد کی طرف نہیں آ رہے, پھر بھی وہ ثمرات سوسائٹی میں مرتب نہیں ہو رہے, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اپنے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن یہ پروگرام ابھی کنٹینیو ہے, اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس میں مزید کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.